بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کی اس خصوصی ورکشاپ میں ہم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس پروگرام کا پہلا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں جس میں ہم نے عمرے کے مناسک کو تفصیل کے ساتھ سمجھا تھا. آج اس پروگرام کا دوسرا اور آخری حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس میں ہم کوشش کریں گے کہ حج کے مناسک کو اس پروگرام میں ہم کور کر لیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب. آپ ایک محقق ہیں, دین پر تحقیق کا جو آپ کا کام ہے اس میں آخری کڑی وہی ہے جو اسلامی عبادات کے نام سے آپ نے کام کیا ہے, جس میں تمام اسلامی عبادات پر تفصیل سے آپ نے ڈسکشن کیا ہے. ساتھ میں ہمارے شرکا موجود ہیں اور حاضر جن بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر بریک. ویلکم بیک ویورز. جیسا پچھلے پروگرام میں ہم نے عمرے کے مناسک کو سمجھ لیا تھا, آج ہم یہ چاہیں گے کہ حج کے مناسک کے بارے میں بھی آپ سے رہنمائی حاصل کریں. حج کا آغاز ہوتا ہے یوم التربیہ سے, تو یہ یوم التربیہ کیا ہوتا ہے اور اس دن کے اعمال کیا ہیں یہ بیان فرما دیجیے.
یہ بات یہ ہے کہ یا تو آپ باہر سے آ رہے ہوں گے یا وہاں مقیم ہوں گے. باہر سے آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو میقات سے احرام باندھ کے داخل ہونا ہوگا حج کے لیے بھی, اور اگر آپ حرم میں مقیم ہیں, مکے میں مقیم ہے, میقات کے اندر مقیم ہے, تو جہاں آپ ہیں وہاں سے آپ احرام باندھ لیں گے. احرام باندھ کر جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ آپ پر عائد ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ منا کے لیے روانہ ہو جائیں گے. منا میں جا کے جیسے پڑاؤ ڈالا جاتا ہے, ڈیرے ڈالے جاتے ہیں, اس طرح آپ پڑاؤ ڈال دیں گے. وہاں اب تو خیمے لگے ہوتے ہیں, اہتمام ہوا ہوتا ہے, لیکن پرانے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. تو جیسے مجاہدین گئے ہیں انہوں نے جا کے ایک جگہ متعین کر لی ہے, جو اصل میدان جنگ ہے وہ منا ہی ہے, تو وہاں آپ جا کے پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کوئی عبادات اس موقع کے لیے مقرر نہیں کی گئی, آپ جہاد کی تمثیل میں شریک ہیں, اس وجہ سے تمام نمازیں قصر ہو جاتی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر قصر نماز پڑھی ہے, اس کا سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے. چونکہ جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے تو اس وجہ سے نماز جس طرح جہاد کے موقع پر قصر ہو جاتی ہے تو منا میں آپ قصر نماز پڑھتے ہیں. اس موقع پر اگر آپ کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہیں, تسبیح کی صورت میں کیجیے, تحمید کی صورت میں کیجیے, اللہ کا ذکر کرتے رہیے, لیکن کوئی خاص اور عبادت مقرر نہیں کی گئی. جب نماز قصر ہو گئی ہے, جو فرض نماز تھی آپ کے لیے, تو ظاہر ہے کہ پھر نوافل کا بھی کوئی امکان باقی نہیں رہا, تو آپ قصر نماز پڑھتے ہیں اور پھر وہاں قیام کرتے ہیں, اپنا سامان رکھ لیتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں کہ کل آپ کو جو معبد کا قائم مقام ہے, یعنی جس طرح بیت اللہ معبد ہے, اسی طرح اس تمثیل میں عرفات کے میدان کو وسیع پیمانے کے اوپر معبد کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے. تو آپ اس کے لیے اگلے دن صبح روانہ ہوتے ہیں اور وہاں جا کے پھر ایک طرح سے ایک عارضی پڑاؤ کر لیتے ہیں. وہاں آپ کا امام خطبہ دیتا ہے اور آپ ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کے وہاں پڑھتے ہیں, قصر پڑھتے ہیں اور ملا کے پڑھتے ہیں. یہ وہی تمثیل کا تقاضا ہے, کیونکہ حج کے موقع کے اوپر آپ بالکل جہاد کو سمبلائز کر رہے ہیں, تو جہاد کے میدان میں مجاہدین جس طریقے سے نماز ملا کے پڑھتے ہیں اور قصر کر کے پڑھتے ہیں, ویسے ہی آپ نماز ملا کے پڑھتے ہیں اور قصر کر کے پڑھتے ہیں. اس کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مسافر ہیں یا نہیں, 15 دن کے ہیں یا نہیں ہے, اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں سنت یہی قائم کی گئی ہے, یہ گویا مناسک کے حج میں شامل ہے کہ آپ جب جہاد کی تمثیل میں ہیں تو بالکل مجاہدوں کے طریقے پر نماز پڑھیں.
لیکن جیسا یہ تو حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے,
یہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ معلوم ہے ہم کو کہ اس معاملے میں یہ کیوں کیا گیا ہے, یعنی اس کا تعلق سفر سے ہی نہیں ہے. یہ تو منا میں آپ قیام پذیر ہیں تب بھی یہی کریں گے. آپ حج کے موقع کو پر اصل میں اس تمثیل کو آپ نے اگر سمجھ لیا ہے تو اس تمثیل کے تقاضے سے نمازیں قصر پڑھتے ہیں. چنانچہ وہاں جا کے آپ دونوں نمازوں کو ملا لیتے ہیں, قصر کر کے پڑھتے ہیں ظہر اور عصر کو, اس کے بعد وقوف شروع ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو جبل رحمت کے پاس چلے گئے اور آپ کم و بیش غروب آفتاب تک اسی طرح کھڑے رہے, لیکن خدا تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے, گویا کھڑے ہو کر آپ عرفات میں
وقوف کا مطلب یہ ہے
کھڑے ہو کے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مناجات کرتے ہیں. وقوف تو اصل میں وہاں چلے جانے کا نام ہے. آپ گئے, آپ 2 گھنٹے کے لیے 2 لمحے کے لیے بیٹھ گئے, بس وقوف ہو گیا, یعنی یہ ہے. لیکن اگر آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, جیسے حضور نے دعا کی ہے, جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دعا کیجئے, مناجات کیجئے, لیکن غروب آفتاب سے پہلے آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے. جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا اس کے بعد آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. ایسے ہی جیسے راستے میں ایک پڑاؤ کی جگہ ہے وہ مزدلفہ ہے, فوج جا رہی ہے, پہلے وہ گئے معبد میں جا کر انہوں نے دعا کی, مناجات کی, اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کی کہ پروردگار ہم شیطان کے خلاف جس جنگ میں اتر رہے ہیں اس میں ہم کو کامیابی عطا فرما. اور ظاہر ہے کہ وہ وہاں تمثیل میں کامیابی ہے، حقیقت میں پوری زندگی میں کامیابی.
حضرت صاحب اس وقت جو ہے عرفہ کے میدان میں کافی طویل وقت ہوتا ہے ظہر سے لے کر مغرب تک کا، اس میں دعا مانگنا عملاً ممکن نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک غیر معمولی کیفیت تھی اس وقت، جو روایت میں آپ کی دعائیں بھی آتی ہیں وہ غیر معمولی دعائیں ہیں. ایک عام آدمی دعائیں نہیں مانگ سکتا اتنی طویل، نہ اسے یاد ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ یعنی کون
کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیٹ جائے، بیٹھ جائے، جتنی دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے.
عبادات کے معاملے میں ذکر کوئی خاص،
تسبیح، تحلیل، تلبیہ، یعنی کوئی اور ذکر موجود اس کے لیے
مقرر. تلبیہ ہر موقع پہ جاری رہے گا،
بالکل جاری رکھا جا سکتا ہے. تو آپ اس کو جاری رکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، آپ تکبیر پڑھتے رہیں، آپ تسبیح کرتے رہیں، تحلیل کرتے رہیں، آپ سو جائیں، آرام کر لیں، بیٹھ جائیں، کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں. بزرگ لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات، ان کی مجبوری ہوتی ہے، تو آپ وہاں موجود ہیں. آپ نے جہاں وہاں جو اعمال اصل میں لازم کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے امام کا خطبہ سننا ہے، ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھنی ہے. ایک اذان ہوگی، دو تکبیریں ہوں گی، دو مرتبہ اقامت کہی جائے گی، یہ نماز آپ نے پڑھ لی. اس کے بعد پھر وقوف کا وقت ہے، وہ جتنی آپ کو اللہ توفیق دے. آپ چند لمحے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، چند لمحے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ توفیق دے دیر تک کھڑے رہیے، لیکن مغرب کی نماز غروب آفتاب تک آپ وہیں رہیں گے. اور نماز نہیں پڑھیں گے وہاں مغرب کی، وہاں سے چل پڑیں گے غروب آفتاب کے بعد. مزدلفہ میں آپ پہنچیں گے تو مغرب اور عشاء کی نماز، جتنا بھی وقت لگ جائے.
یعنی اس میں ایک سال سب، میں چاہتا ہوں کہ مزدلفہ جانے سے پہلے ہم اس کو بھی دیکھ لیں. ایک روایت ہے کہ الحج عرفہ، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں جب سعودی عرب میں جو رہنے والے ہوتے ہیں خاص طور پر، اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں، وہ عرفہ میں شریک ہوئے، واپسی میں انہوں نے طواف کیا اور ان کا حج ہو گیا. وہ آگے کچھ کرتے ہیں، پیچھے کچھ کرتے ہیں.
بات یہ ہے کہ الحج و عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں حج کی حقیقت اپنے پوری شان کے ساتھ عرفہ کے میدان میں ظہور پذیر ہوتی ہے. یعنی وہاں آپ اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی بعض مناسک کو نہیں انجام دے سکا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کر لیا اس نے کہ پھر کہا جائے کہ اس کا حج ہو گیا.
ٹیکنیکلی
تو قانونی لحاظ سے جب آپ نے عرفہ میں چلے گئے آپ اور وہاں پہنچ گئے تو حج آپ کا ہو گیا. یعنی یہ چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو معمول بنا لیں. دیکھیے نا، آپ کو کسی موقع کے اوپر نماز قصر کرنے یا جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس کو معمول تو نہیں بنا سکتے نا آپ. ایک مجبوری کی صورتحال ہے اور ایک عام حالات ہے. تو عام حالات میں حج کے تمام مناسک کو ادا کرنا چاہیے اور اسی ترتیب سے ادا کرنا چاہیے جس کے ترتیب کے ساتھ وہ مقرر کیے گئے ہیں. تو عرفات کے میدان میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سوائے اس کے کہ آپ نے امام کا خطبہ سننا ہے اور آپ نے دونوں نمازیں قصر کر کے اور جمع کر کے پڑھنی ہے اور وقوف کرنا ہے جتنی دیر کے لیے اللہ آپ کو توفیق دے، اور مغرب سے پہلے نہیں نکلنا. یہ چیزیں ہیں جو مقرر کی گئی ہیں، اس کے سوا کوئی چیز مقرر نہیں کی.
مغرب پڑھ کے نکلیں پھر؟
نہیں، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے آپ، مغرب تک آپ وہاں رہیں گے. مغرب کا مطلب ہے غروب آفتاب. جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا اس کے بعد آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور پھر راستے میں آپ
کو مغرب کا وقت ہو گیا پھر بھی مغرب نہیں پڑھیں گے؟
مغرب نہیں پڑھیں گے. لیکن اب یہ میں آپ سے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حج کی تمثیل ہے، ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ مغرب نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. تو جہاد کو چونکہ ممثل کیا گیا ہے، اس وجہ سے آپ وہاں سے پڑاؤ اٹھاتے ہیں اور پھر راستے کے پڑاؤ پر آ کر آپ رات گزارتے ہیں. ایک میدان میں، کھلے میدان میں، جس طرح کے مجاہد لوگ رات گزارتے ہیں، ویسے ہی جہاں جگہ ملتی ہے آپ رات گزارتے ہیں. لیکن وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں تو پہنچ کر آپ مغرب اور عشاء کی نماز، خواہ آدھی رات ہو جائے، جتنا وقت بھی ہو جائے، جب آپ پہنچیں گے اسی طرح ایک اذان کے ساتھ، دو تکبیروں کے ساتھ آپ مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھیں گے، قصر کر کے پڑھیں گے. یہ نماز پڑھنے کے بعد سو جائیے اطمینان کے ساتھ.
ایسا لوگ تو کہتے ہیں کہ بڑی عبادت کی رات ہے،
ایسا بالکل بھی نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مزدلفہ کی رات میں آپ نے یہ دونوں نمازیں پڑھی، قصر کر کے اور جمع کر کے، اس کے بعد آپ سو گئے. اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر یہ بھی معلوم ہوا کہ تہجد بھی نہیں پڑھی آپ. یعنی اس یہ جہاد کی ایک تمثیل،
تہجد آپ کی زندگی کا معمول،
زندگی کا معمول ہے. یہ جہاد کی ایک تمثیل ہے، آپ نے پوری طرح اس میں شریک ہونا ہے، اس سے مختلف کوئی کام نہیں آپ کر سکتے. البتہ مزدلفہ میں بھی آپ ایک وقوف کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سو گئے اور اس کے بعد آپ فجر کے وقت ذرا جلدی اٹھے. فجر کی نماز آپ نے کافی جلدی پڑھ لی، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد آپ پھر ایک مرتبہ مشعر حرام کے پاس گئے.
مشعر حرام کیا ہے؟
مشعر حرام اصل میں ایک جگہ ہے جہاں سے حدود حرم شروع ہوتے ہیں، یا ادھر سے آپ دیکھیں تو حدود حرم ختم ہو جاتے ہیں. اچھا. وہ گویا حرم کے حدود کے ختم ہونے کی علامت ہے.
سننے کسی پہاڑ کا نام ہے شاید؟
جی وہ ٹیلا سا ہے. اچھا. بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے، تو اس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے. وہ ہمیں علامت،
آج کل تو شاید ایک مسجد بن گئی ہے وہاں.
اب تو شاید غالباً مسجد بن گئی ہے، ایسا ہی ہے نا، جب مسجد بن گئی ہے
مسجد،
تو وہ مسجد ایک بنا دی گئی ہے، اس سے ایک علامت سی بن گئی ہے. وہاں حدود حرم ختم ہو جاتے ہیں. یہ قریش جو نہیں جاتے تھے عرفات میں، تو وہ یہی دلیل دیتے تھے کہ ہم تو چونکہ حرم کے متولی ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے. اچھا. وہ مشعر حرام تک جاتے تھے.
اچھا صاحب، اس کے بعد ہم واپس منیٰ میں آتے ہیں. یہ دسویں تاریخ جو ہے شروع ہو چکی ہے، دسویں تاریخ کے کیا اعمال ہیں؟
آپ وہاں پہ آتے ہیں، آنے کے بعد اصل میں آپ کو رمی کرنی ہوتی ہے، وہی شیطان کو کنکر مارنے ہوتے ہیں،
یعنی سیدھا وہیں رمی کرنے جائیں گے.
اگر آپ جا سکتے ہیں تو اس وقت چلے جائیں، اس کے لیے کوئی وقت خاص مقرر نہیں کیا گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ آپ نے چاشت کے وقت رمی کی تھی، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ دیر سے کرتے ہیں تو اس سے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بس آپ آئے ہیں جاتے ہی رمی کر لیجئے. آپ محسوس کرتے ہیں اس وقت زیادہ ہجوم ہوگا، خطرے کی صورتحال ہے، تھوڑا مؤخر کر لیجئے.
اس موقع پر بہت لوگ مرتے ہیں،
اب تو وہاں کے علماء نے بھی بڑی حد تک لوگوں کو یہ بتا دیا ہے، تو آپ شام تک کر سکتے ہیں. جب تک
تینوں ستونوں کی، یہ تینوں
صرف جمرہ عقبہ جس کو کہتے ہیں نا، جو بڑا جمرہ ہے، اس کی رمی کی جاتی ہے پہلے دن. اس کی رمی کر لینے کے بعد پھر آپ قربانی کریں گے، اور قربانی کرنے کے بعد گویا احرام کھل گیا. قربانی ہی ایک چیز تھی جس کو علامت کے طور پر، احرام کی علامت کے طور پر مقرر کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ احرام کھول دیتے ہیں، پھر آپ کو عام لباس میں حرم جانا ہوتا ہے، اور وہاں جا کے آپ حج کا طواف کرتے ہیں، جس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے عام طور پر. حج کا ایک ہی طواف ہے.
اچھا،
حج کا جو طواف ہے اس کے اندر مقرر وہی ہے، اور وہاں بھی وہی ہے کہ قربانی کے پھیرے قربانی سے پہلے بھی روایت میں موجود تھے، اور قربانی کے بعد بھی موجود تھے. بائبل میں اس کا ذکر آتا ہے، میں نے اپنی کتاب قانون عبادات میں وہ اقتباس بھی نقل کر دیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قربانی کو پہلے بھی پھیرے دیے جاتے تھے اور بعد میں بھی. یہاں آپ بعد میں دیتے ہیں، قربانی ہو گئی، اب اس کے بعد جا کے آپ وہ ساتوں چکر پورے کرتے ہیں، اور اس طرح وہ حج کا طواف کرتے ہیں، اس پر آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، قربانی کے بعد آپ بال بھی منڈواتے ہیں؟
بال منڈواتے ہیں.
اچھا،
بال تو قربانی جیسے ہی ہو جائے گی، عمرے میں ہو جائے گی، اس کے بعد بھی بال منڈوائے جائیں گے. قربانی آپ نہیں کر رہے تو پھر جیسے ہی عمرہ مکمل ہوگا بال منڈوائیں گے. حج میں جیسے ہی قربانی آپ کر لیں گے اس کے بعد بال منڈوائیں گے. اور فرض کر لیجئے کہ آپ نے قربانی نہیں کی ہے، یعنی ایک حج کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے نا. اس میں تو قربانی اس لیے آپ کرتے ہیں کہ عام طور پر حج اور عمرے کو ایک سفر میں اکٹھا کیا جاتا ہے. آپ نے حج افراد کیا، قربانی کا جانور بھی نہیں ہے، تو جیسے ہی کنکر ماریں گے اس کے بعد آپ احرام کھولنے کے لیے سر منڈوا دیں گے.
یہ سیریز جو رکھی جاتی ہے، پہلے شیطان کو کنکری مارنی، پھر قربانی، اور پھر قصر یا حلق، اور پھر طواف، اس سیریز کی کیا
مطلب لازمی ہے؟ یہ ترتیب
ایک کے بعد ایک کرنا،
یہ ترتیب مقرر کی گئی ہے، ممکن حد تک اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمایا ہے، تو آپ سے بعض لوگوں نے آ کے پوچھا کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں پہلے یہ کام کر بیٹھا پھر یہ کام. آپ نے فرمایا فلاں حرج، کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی اگر کوئی ترتیب میں الٹ پھیر ہو گیا ہے، پہلے بعد ہو گیا ہے، تو حج ہو گیا آپ کا، مطمئن رہے. لیکن ممکن حد تک ترتیب کا خیال رکھیں،
جان بوجھ کے خلاف ورزی نہ،
جان بوجھ کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. کسی وجہ سے ہو گئی تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
ہجوم کی وجہ سے جاوید صاحب، اگر رمی شام میں یا رات میں کی جائے تو اس میں کیا
کوئی حرج کی بات نہیں؟ کوئی حرج کی بات نہیں. رمی کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت رمی کرتے، کرنی تھا نا کسی وقت، تو یہ ایک بالکل اتفاقی معاملہ ہے کہ آپ نے چاشت کے وقت رمی کی ہے. اور عام حالات میں میرا خیال ہے ہم آپ سبھی کریں، یعنی یہی پیش نظر ہوگا. یہ تو اس وقت ہجوم بہت ہو جاتا ہے، اگر ہجوم کم ہو تو ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ وہ فوراً واپس آئے، رمی کرے، اس کے بعد قربانی کرے، اور اس کے بعد طواف افاضہ کرنے کے بعد فارغ ہو جائے. تو یہ بڑی فطری بات ہے
سب یہ تو.
لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں، تاخیر ہو جائے یا قبل و بعد ہو جائے، آپ نے قربانی پہلے ہو گئی، رمی پہلے ہو گئی، اس سے فرق نہیں پڑتا.
سب یہ تو یوم النحر کے اعمال ہو گئے، اس کے بعد مزید رکنا ہوتا ہے، یوم تشریق جنہیں کہتے ہیں، تو وہ قرآن میں آتا ہے کہ دو دن بھی ٹھہر سکتے ہیں، تین دن بھی ٹھہر سکتے ہیں، تو کون سے ہیں؟ ہمارے یہاں تو اب یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ دوسرے دن میں چلے جاتے ہیں، تو آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے
ہیں؟ یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تین دن مقرر کیے گئے ہیں، آپ دو دن ٹھہر کر آ جائیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، آپ ایک دن مزید ٹھہر جائیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دن ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، ایک مجاہد کی حیثیت سے نکلے ہوئے ہیں، آپ تین دن ٹھہر جائیں، لیکن پھر تیسرے دن بھی آپ کو رمی کرنی پڑے گی. اور یہ معلوم ہے کہ پہلے دن تو آپ کرتے ہیں صرف جمرہ عقبہ کی، بڑے جمرے کی رمی کرتے ہیں، لیکن باقی دنوں میں جو باقی دو دن ہیں یا تین دن آپ ٹھہریں گے، تو اس میں آپ تینوں کی رمی کریں گے، اور ترتیب سے کریں گے، یعنی پہلے چھوٹے کی، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، جس ترتیب سے وہ ہیں، پہلے جمرۃ الاولى کی، پھر اس کے بعد وسطی کی، پھر اس کے بعد اخرا کی، یعنی اسی ترتیب سے.
پہلے دن سے مراد آپ کی دسویں تاریخ،
دسویں تاریخ. بعد کے دنوں میں جو رمی ہوتی ہے وہ تینوں کی ہوتی ہے.
یہ دیکھتے ہیں کہ اسی موقع کے اوپر جتنے شیطانی کام وجود میں آتے ہیں ان کی مثال شاید کم ہی ملتی ہو. لوگ جب کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں تو انسانوں کو مارتے ہیں، خواتین بھی وہاں پہ ہوتی ہیں، سارے معاملات بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، لوگ بے قابو ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا جوتیاں اتار کے مارتے ہیں، تو کیا لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے اس معاملے میں؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ہماری حکومتیں اور بہت سے اہتمام کرتی ہیں، سب سے بڑھ کر اس عبادت کی حقیقت لوگوں پر واضح کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ کتنی غیر معمولی عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کا بندہ
ایسا بات بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے وہ گالیاں بکرے ہوتے ہیں اس موقع
کو، خود اس طرح کے بعد مناظر دیکھے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری تربیت نہیں ہوئی، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن ہوئی نہیں ہے، ہم کو نہ دین بتایا گیا ہے نہ اس کی حقیقتیں بتائی گئی ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ بس یہ کچھ پھیرے ویرے لینے ہیں، اس طرح حج کرنا ہے جا کے آپ اطمینان سے واپس آ جاتے ہیں، حالانکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں تو اللہ نے خاص تاکید کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سفر ہے کہ جس میں تم کو تقوی کا زیادہ راہ لے کر، تقوی کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو حدود میں رکھنے کا نام ہے، اپنے جذبات کو حدود میں رکھیے، اپنی شہوات کو حدود میں رکھیے، اپنی خواہشات کو حدود میں رکھیے، اگر یہ بے لگام ہو گئی ہے تو پھر کیا حج کیا آپ نے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا۔
ٹھیک،
تو اس وجہ سے ہر مسلمان کو اس کی تاکید کرنی چاہیے کہ وہ ضبط نفس کی تربیت کر کے اپنے آپ کو قانون کا پابند بنا کر اللہ کے حدود کا صحیح عرفان اور صحیح معرفت حاصل کر کے حج کے سفر
کریں۔ یہ سب دو سوالات مزید ہیں وہ اسی انہی ایام سے متعلق، ایک تو یہ کہ تلبیہ کب موقوف کرنا ہے اور وہ جو تکبیر پڑھنی ہے وہ کب شروع کرنی ہے، دوسرا یہ کہ اپنی جگہ کسی کو، کوئی خاتون ہے، کوئی بزرگ ہیں، رمی نہیں کر سکتے، بھیج سکتے ہیں دوسرے کو؟
جی، وکالت کا ایک اصول موجود ہے نا کہ آپ کسی وجہ سے معذور ہو گئے ہیں تو آپ کسی کو مقرر کر دیتے ہیں کہ میری جگہ یہ کام کر لیجیے، آپ تک معذوری کوئی اگر آپ لاحق ہے آپ کو تو یہ ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے۔ خواتین کے لیے بعض اوقات بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اپنی طرف سے مقرر کر سکتی ہیں، لیکن میں خاص اس پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جب مثال کے طور پر مجھے کوئی معذوری لاحق ہو گئی ہے اور میں کسی دوسرے آدمی کو بھیج رہا ہوں تو اس موقع کے اوپر میں نے رمی کرنے کے لیے تو کسی کو بھیج دیا، مجھے متوجہ رہنا چاہیے اس بات کی طرف کہ گویا میں ہی گیا ہوں وہاں پہ، اور اس طرح اپنے ذہن میں کم سے کم اس عمل کو پوری طرح مستحضر رکھنا چاہیے اس موقع کے اوپر، میری طرف سے ایک نمائندہ گیا ہے اور یہ معاملہ کرنا اسی صورت میں چاہیے جبکہ کوئی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے، ورنہ عام حالات میں یہی بہتر ہے کہ آپ مناسک کو خود جا کے ادا کریں۔ یہ سب تک
یہ مشکل صورتحال جاوید صاحب رمی کے علاوہ کسی اور مناسک میں سے کسی اور عمل کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے؟
تو ایسی ہیں کہ جن میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی میدان عرفات میں تو آپ کو جانا ہی جانا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں ان میں کس چیز میں آپ قائم مقام بنائیں گے کسی آدمی؟
طواف میں تو ہے،
طواف زیارت جو ہے وہ خود نہیں کر پایا کوئی شخص،
اگر کوئی معذوری کی نوعیت اس طرح کی ہو گئی ہے اور کسی آدمی کو مقرر کر دیتا ہے، کیونکہ رمی میں آپ کر سکتے ہیں تو باقی چیزوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن عرفات کے میدان میں تو آپ خود ہی جانا ہوگا ہر حال۔
ٹھیک،
اور یہ صرف معذوری میں، مجبوری میں ایسا کرنا۔
ایسا وہ پہلا ایک سوال بھی تھا کہ تلبیہ کب موقوف کرتے ہیں، یعنی لبیک ہم پڑھنا،
جیسے آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں بس تلبیہ موقوف ہو جاتے ہیں۔
اصل اس کے تلبیہ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ عرفات سے تلبیہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں،
جی جی،
دوبارہ مزدلفہ آئے، پھر منا میں داخل ہوئے، اب اس موقع پر
موقع پہ موقوف ہو جائے،
رمی کے موقع پہ
موقوف ہو جائے گا۔ میں خیال کر رہا ہوں شاید آپ عمرے کے بارے میں، عمرے میں جب آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں تلبیہ موقوف ہو جاتا ہے، اور حج میں جب آپ رمی کے مقام پر پہنچتے ہیں تلبیہ موقوف ہو جاتا ہے۔ اصل میں منتہا پر پہنچنا نا، جس کام کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا، عمرے میں آپ نظر سے پھیروں کے لیے بلائے گئے تھے، وہاں پہنچے تو اب حاضر ہوں کہنے کی وجہ ختم ہو گئی۔ یہاں آپ کو شیطان کے خلاف جنگ کے لیے بلایا گیا تھا، جیسے ہی آپ میدان میں پہنچ کے کنکر مارنے لگے تلبیہ موقوف ہو گئے،
یعنی اب عمل کا وقت ہے،
عمل کا وقت ہے، اب حاضر ہوں کہنے کا موقع نہیں ہے، وہ تو آپ حاضر ہو گئے۔
جی ڈاکٹر صاحب،
ان سارے اعمال میں سے جائز صاحب وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اگر نہیں کیا تو حج نہیں ہوگا، یعنی فرائض کہہ لیں آپ سے اور کچھ واجبات بھی کہے جاتے ہیں؟
دیکھیے، یہ ساری تقسیم ہمارے فقہا کی ہوئی تقسیم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کر دی ہے اور اب اس کی کوئی خلاف ورزی ہو گئی تو کوئی قیامت آ جائے گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ میدان عرفات میں چلے گئے ہیں، آپ کا حج ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی مناسب کو چھوڑ کے اطمینان کے ساتھ یہ کام کر ڈالیں۔ کوئی مجبوری، کوئی معذوری پیش آ گئی ہے اور صرف عرفات کے میدان میں آپ جا سکے ہیں، احرام باندھ کے تو آپ کا حج ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا، لیکن تمام مناسک تمام چیزیں ادا کرنی چاہیے۔
مثال کے طور پہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے اس وقت اور کوئی فلاں کوئی کوئی منسک نہیں ادا کر پاتا تو اس کا حج ہو جائے، یعنی کہ منیمم پاسبل والی کیا چیز ہے؟
وہی میں نے بتا دیا آپ کو، عرفات کے میدان میں آپ چلے گئے، احرام باندھ کے
طواف زیارت بھی وہ
جس میں موقوف ہو جائے گا، تمام جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام کے ساتھ یہی معاملہ ہو جائے گا۔
طواف زیارت کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ فرض ہے،
یہ عام طور پر فقہا یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ بھی در حقیقت ایک استنباط ہے۔ سادہ اصول یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، پوری ترتیب کے ساتھ جو معاملات آپ نے انجام دینے ہیں وہ دیں، کوئی معذوری ہو گئی ہے، کوئی مجبوری ہو گئی ہے، کوئی مشکل ہو گئی ہے آپ کو، تو جس جگہ پہ مشکل ہوگی وہیں آپ کو رعایت ملے گی،
خوشی سے تو کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا وہاں،
لیکن آخر وہ کوئی چیز تو ہونی چاہیے کہ جو آپ نے ہر حال میں کرنی ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں کیا نا آپ نے، وہ میدان عرفات کی حاضری. اسی کو کہا گیا ہے کہ اصل میں حج عرفہ ہے، آپ چلے گئے وہاں تو حج ہو گیا.
جیسا حج ختم ہو گیا، ایک شخص واپس اپنے وطن آ رہا ہے تو طواف ودا ایک کیا جاتا ہے، یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا ہے، یعنی یہ کوئی حج کا لازمی حصہ نہیں ہے. حج تو آپ کا جیسے ہی آپ نے افاضہ کا طواف کر لیا مکمل ہو گیا حج آپ کا. حضور نے یہ فرمایا کہ تم بیت اللہ سے واپس جا رہے ہو تو تمہارا آخری کام طواف ہونا چاہیے. خواتین کو البتہ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی، جیسے کہ ان کو بعض اوقات ہو جاتی ہے اس طرح کی صورت، وہ نہ بھی کریں تو واپس آ جائیں، یہ حج کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے. وہ جو افاضہ کا طواف ہے وہ حج کے لازمی مناسب میں سے.
اچھا سب حج کرنے والے جب حج کرنے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ مناسک حج سارے مکہ مکرمہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جانے والا مدینے نہ جائے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو ایک غیر معمولی تعلق ہے، ہم مسلمان ہی آپ کی وجہ سے، تو عملاً یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص مدینہ جائے. لیکن کیا مدینہ جانا لازم ہے؟
حج کے مناسک کا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ مدینہ اگر کسی وجہ سے نہیں جا سکے تو آپ کے حج میں کوئی کمی کوئی نقص نہیں رہا. لیکن وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم جب جائیں گے حج کرنے کے لیے تو موقع ہوگا تو کیوں مدینہ نہیں جائیں گے؟ ہمارے پیغمبر نے وہاں اپنا وقت بسر کیا ہے، وہاں ان کی مسجد ہے، وہاں ان کے آثار ہیں. تو اس لیے ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے، بڑی محبت سے وہ جاتا ہے، آپ کے مرکز پر بھی حاضر ہونا چاہتا ہے، وہ آپ کی مسجد بھی دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کا شہر بھی دیکھنا چاہتا ہے. تاہم یہ اپنی جگہ بڑی محمود بڑی پاکیزہ خواہش ہے اور ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. حج کا یہ کوئی حصہ نہیں،
حج کا حصہ
آپ گئے، آپ نے حج کے مناسک ادا کیے، آپ واپس آ گئے فوراً، آپ کے حج میں کوئی نقص نہیں.
ایسے کہا جاتا ہے وہ 40 نمازوں کے بغیر حج نہیں ہوتا،
نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وہ تو روایت ہی بالکل ضعیف روایت ہے، کوئی حقیقت نہیں.
اچھا وہ ضعیف روایت ہے،
کوئی چیز نہیں ہے بالکل. بلکہ عرب کے علماء سے میں نے بعض وقت کہا، میں نے کہا یہ آپ لوگ کہتے ہیں، پاکستان کے لوگ اصرار کرتے ہیں اس لیے ہم اس کا موقع ان کو دیتے ہیں کہ وہ اپنی نمازیں پوری کر لیں، ورنہ یہ کوئی روایت نہیں. آپ دو گھنٹے کے لیے چلے گئے، آپ نے دو نمازیں پڑھ لیں. ظاہر ہے ہر مسلمان جو جاتا ہے اس کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد نبی میں نماز پڑھے، مدینے میں کچھ وقت قیام کرے، لیکن اس میں سے کسی چیز کو بھی حج کا حصہ نہیں بنایا گیا. حج ایک الگ چیز ہے اور مدینے میں جانا زیارت کرنا یہ بالکل ایک الگ.
اچھا جیسا مدینہ بھی حرم قرار دیا گیا ہے تو یہ حرم کیا ہے؟
اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک طرح سے حرمت اور عزت کو قائم کر دیا ہے. یہ اس نوعیت کا حرم نہیں ہے جیسے کہ بیت اللہ کو حرم قرار دیا گیا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک طرح کی شبہی صورت آپ نے اس کی پیدا کر دی تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اس کا احترام پوری طرح رہے، اور وہ ہر مسلمان کے دل میں ہر حال میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور عزت کی اور احترام کی کیا جگہ ہو سکتی ہے. لیکن حرم جو اصطلاحی حرم ہے وہ وہی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا سب یہ ہم مدینہ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، تو ایک جگہ ہے ریاض الجنہ، اس کی کیا فضیلت کیا اہمیت ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اپنے حجرے سے نکلتا ہوں اور اپنے منبر تک آتا ہوں تو یہ جو جگہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ بین ہی اسی طریقے سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا. روضۃ من ریاض الجنہ کے الفاظ آپ نے فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے وہ وہی ہے جس میں سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، جس میں آپ مدفون ہیں، تو وہی دروازہ تھا، وہاں سے نکل کے آپ سیدھے چلتے ہوئے تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے. تو یہ حصہ جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ پیغمبر کے قدم اس پر، پیغمبر نے یہاں پہ نمازیں پڑھائی ہیں، آپ جہاں سے گزرتے رہے ہیں تو اس گزرگاہ کو اللہ تعالیٰ نے،
مسلمانوں کی پوری تاریخ ہے وہاں پہ،
ظاہر بات ہے، تو اس کو یہ خصوصی حیثیت حاصل.
نمازوں کا بھی ایک خصوصی اجر بیان ہوا ہے حرم پاک میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی، تو
جی بعض روایت
کیا سوال ہے صاحب کے؟
دیکھیے بات یہ جی، یہ تین مسجدیں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے نا. حرم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ آباد کیا، یہ خدا کی پہلی عبادت گاہ ہے، آدمی سفر کر کے وہاں جاتا ہے تو اس کی فضیلت ہونی چاہیے. اسی طرح یہ مسجد محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے، یعنی ہماری آپ کی بنائی ہوئی مسجد تو نہیں ہے. اور ایسے ہی سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد وہ مسجد اقصا. تو یہ تینوں مساجد ہیں کہ جن کی زیارت کرنا، جن کی طرف جانا، یہ دین میں محمود سمجھا گیا ہے.
ٹھیک. ارے ایسا پروگرام ہمارے پاس ظاہر بات وقت کی تنگی ہے، حاضرین سے بھی ہمیں سوالات لینے ہیں. ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، زندگی پہلے جس ڈھنگ پہ گزر رہی تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ تو آپ نے بتایا کہ شیطان کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے، ہم تو عین وہاں پہ حرم میں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں کہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں. کم سے کم واپس آنے کے بعد تو لوگ ایسا لگتا ہے کہ فراموش کر دیا، اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا اور انہوں نے نئے سرے سے گناہ کرنے شروع کر دیے کہ چلیے اکاؤنٹ کھولتے ہیں نئے سرے سے. تو یہ رویہ
کیا بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کے حق میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ حج کو گناہوں کی توبہ کا ذریعہ بنائے. اس نے جب اللہ کے بارگاہ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کی حقیقت کو سمجھ کر جائے. یہ ارادہ کر کے جائے کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، تو میں اب ان کو نہیں دہراؤں گا. توبہ کی حقیقت اصلاح ہے. توبہ صرف توبہ کے الفاظ بولنے کا نام نہیں ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب اپنی اصلاح کریں گے. اس وجہ سے ہر مسلمان کو اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ جب وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کا حج تبھی حج مقبول ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تبھی اجر کا باعث بنے گا جب وہ توبہ اور ندامت کے صحیح احساس کے ساتھ ہوا ہے. یعنی آپ اپنے مالک کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے گئے ہیں تو سمجھ کر جائیے، جب آپ نے اپنی جان نظر کر دی، اپنا مال نظر کر دیا، تو پھر لوٹ کے آنے کے بعد آپ اس طرح کی قباحتوں میں کیسے.
خاص طور پہ ہم خطبہ بھی دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں جو خطبہ دیا ہے اس میں تو یہ بات کہی گئی تھی کہ جس طریقے سے یہ دن محترم ہے، یہ شہر محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے، مسلمان کی جان مال آبرو محترم ہے، لیکن ہم ان تینوں چیزوں کو
سب سے بڑی تلقین یہی کی گئی تھی کہ دیکھو یاد رکھنا اس بات کو کہ اب جب تم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو تو ہر مسلمان کی بلکہ ہر انسان کی جان کو، مال کو، آبرو کو ایسی حرمت والا سمجھنا جس طرح یہ گھر ہے. تو اگر یہ چیز ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور ہم اپنی باقی پوری زندگی میں اسی طرح سے بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں، ہم کوئی ملاوٹ نہ کریں، خیانت نہ کریں، کم نہ تولیں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ دیں، جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، ہم دوسروں پر ظلم نہ کریں، کسی پڑوسی کو ایذا نہ دیں، تو حقیقت میں تب ہم سچے مسلمان ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. تو اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے؟ اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا تو ایک حق ہے عبادت، باقی تمام حقوق اصل میں حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں جو آپ کو شب و روز ادا کرنے ہوتے ہیں. بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، اعزاء و اقربا کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، آپ کی قوم کے حقوق ہیں. ان حقوق کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ وہ عزم اور یہ وہ ارادہ ہے جس کے ساتھ آدمی کو حج پہ جانا چاہیے. اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ واپس آئے تو شیطان کو شکست دے کر واپس آئے اور پھر کبھی اس کے نرگے میں نہ.
ٹھیک ہے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اب ہم حاضرین سے سوالات لینے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. جی بہن، آپ کا سوال.
میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ عرفات ان اور عرفات آؤٹ، مسجد النبوی کا کچھ حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر ہوتا ہے اور عرفات کا بھی کچھ حصہ جہاں پہ وقوف نہیں کیا جاتا، اس کا حاجی صاحبان کس طرح اندازہ کر سکتے ہیں؟
اب تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے وہاں نشانات لگا دیے ہیں، ہر آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ عرفات سے کون سا حصہ باہر ہے اور کون سا حصہ اندر ہے. آپ جب میدان عرفات میں پہنچ گئے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ عرفات کے حدود میں رہیں، لیکن اگر ہجوم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کسی وقت کہ اس سے متصل آپ باہر نکل جاتے ہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
ہماری پہلے روانگی مدینہ منورہ میں ہے، تو ہمارا میقات کہاں سے ہوگا؟
آپ مدینہ جائیں گے، اس میں آپ احرام نہیں باندھیں گے. مدینہ سے جب آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے روانہ ہوں گے تو وہاں حضور حلیفہ کا ایک مقام ہے، وہ آپ کو سب لوگ بتا دیں گے، اس کو مدینے کی میقات کہا جاتا ہے.
یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی بیچ قدم کی ہڈی کا نظر آنا ضروری ہے یا وہ بن جوتا پہن سکتی ہیں؟
نہیں دیکھیے، ایسا جوتا پہنے کہ اس میں پاؤں کے اوپر کا حصہ ٹھانپا ہوا نہ ہو. یہ اصل میں جس طرح راہب لوگ برہنہ پا ہوتے ہیں اس کی علامت ہے، لیکن اس میں کوئی ایڑی کو خاص طور پر چھپانا یا یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے. ممکن حد تک کوشش کیجیے کہ آپ ایسا جوتا پہنے جس میں پاؤں اس طرح سے ڈھانپا ہوا نہ ہو. بس اتنا ہی ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ خارج جسم میں نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں.
یہ بات یہ ہے کہ آپ جوئیں ہوتی ہیں نا تو ان کو مار نہیں سکتے، یہ بات ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ میل کچال کو دور کرنے کا کام نہیں کر سکتے. خارج بھی کرنے سے اس لیے روکا جاتا ہے تاکہ کوئی بال وغیرہ نہ ٹوٹے، ورنہ خارج کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کہیں خارج ہو گئی ہے تو آپ خارج کر لیں، یہ احتیاط کریں کہ بال نہ توڑے جائیں.
ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ رکن یمانی سے کیا مراد ہے؟
جس جگہ آپ پہلے کبھی تشریف لے گئی ہیں، اگر آپ اب جائیں گی تو جہاں آپ طواف شروع کریں گے وہاں حجر اسود ہے، تو حجر اسود کی جو دیوار ہے اس کا دوسرا کونا رکن یمانی.
بیسیکلی میرا یہ کوشچن ہے کہ حج اکبر کی کیا امپورٹنس ہے اور کیا ہم احرام کی حالت میں کانٹیکٹ لینسز لگا سکتے ہیں؟
دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت کی چیز نہیں. اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ لگا سکتے ہیں، جس طرح چشمہ پہن سکتے ہیں اسی طرح کانٹیکٹ لینسز بھی لگا سکتے ہیں. حج اکبر اصل میں حج کو کہتے ہیں، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں. یہ لوگوں میں عام طور پر شہرت ہو گئی ہے کہ جمعہ کا حج ہو تو حج اکبر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے، گویا عمرے کے مقابل میں، جب عمرے کو حج اصغر کہا جائے گا تو حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں. تو جو آپ حج کرنے جا رہے ہیں وہ حج اکبر ہی ہے.
ڈاکٹر صاحب میرے دو سوالات ہیں آپ سے، پہلا تو یہ کہ طواف کرتے وقت تلبیہ ہی پڑھیں گے یا دعا بھی مانگیں گے، اور دوسرا سوال یہ کہ دم دینے کی اسلام میں کہاں تک کیا بات ہے، مطلب احرام کی حالت میں اگر کوئی چیز ہم سے ہو جاتی ہے غیر دانستہ طور پر تو اس میں دم کی کیا ہے؟
پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی آپ طواف شروع کرتے ہیں حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں اس کے بعد تلبیہ نہیں پڑھا جاتا، تو طواف کے دوران میں تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا. طواف کے دوران میں آپ دعائیں کریں، آپ اللہ کو یاد کریں، اپنی زبان میں کریں، جو اللہ تعالیٰ سے آپ مناجات کرنا چاہتے ہیں کیجئے، آپ کوئی عرضداشت پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے، تسبیح کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے، تحلیل کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے، آپ تکبیرات پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیے، تو جو کچھ بھی خدا کو آپ یاد کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، جو دعا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے. تلبیہ البتہ جیسے ہی آپ حرم میں داخل ہوئے اس کے بعد ختم ہو جائے گا، حرم کی طواف شروع کرتے ہوئے تو اس کو تو دوبارہ نہیں کیا جا سکتا، اور طواف کے دوران میں اس کا کوئی سوال نہیں. دوسرا سوال آپ ذرا دوہرا دیجیے.
دم دینے کی اسلام میں کیا؟
دیکھیے یہ دم دینا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی آدمی سے ہو گئی ہے تو ہمارے فقہا نے بعض صورتوں میں یہ چیز مقرر کی کہ اس میں آدمی ایک قربانی کر دے، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ بعض موقعوں پر وہ قربانی کفارے کے طور پر بھی لازم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس غلطی کی تلافی اب کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ ایک قربانی کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو یہ اچھی بات ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ضرور قربانی کرتی ہے.
جی جاو صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ذرا کچھ جوتے کے کرمش وغیرہ کے جوتے لوگ پہننے کے لیے کہتے ہیں یا چپل اس کے وداؤٹ اس کو، تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بتائیں گے کہ وہ جوتے پہننے چاہیے یا نہیں؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ صرف ایسا جوتا پہننا چاہیے جو بند جوتا جس کو آپ نہیں کہتے، اوپر سے پاؤں آپ کا کھلا رہے، اس کے بعد آپ جو جوتا چاہے پہن لیں، جس طرح کا جوتا چاہے پہن لیں، لیکن ایک چیز کا ضرور لحاظ رکھیں اور وہ یہ کہ سادہ ہونا چاہیے جوتے کو. آپ جب رہبانیت اختیار کر رہے ہیں، درویشی اختیار کر رہے ہیں، تو پھر وہ جوتے سے، کپڑے سے، ہر چیز سے نمایاں ہونی چاہیے. خواتین کو احرام تو نہیں اس طرح باندھنا ہوتا نہیں کپڑوں کی صورت میں، وہ اپنا عام لباس پہنتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ زرق برق لباس تو نہیں پہن کے خدا کی بارگاہ میں جائیں گی نا. سادہ لباس بہتر یہ ہے کہ سفید لباس پہن لیجئے، لیکن سادہ لباس جو بھی آپ گھر میں پہنتے ہیں وہ پہن لیجئے. تو زیب و زینت کا کام کوئی آپ نے نہیں کرنا، یہ جوتے میں بھی خیال رکھیے، یہ احرام کی چادروں میں بھی خیال رکھیے، اور یہ خواتین بھی اپنے لباس میں خیال رکھیں، اتنی بات ہے بس.
میرا سوال مامدی صاحب سے یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ جو صاحب نصاب میں قربانی کرتا تھا یہاں پر، جیسے اب میں وہاں پہ جاؤں گا تو میں جو یہاں قربانی کرتا تھا وہ میں پیسے دے کے جاؤں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ جیسے کوئی حج پر وہاں پہنچتا ہے لیکن عمرے کا اگر اس وقت ٹائم نہیں ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، تو کیا وہ عمرہ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے؟
عمرے کا لیٹ ہو گیا کیا مطلب؟ جیسے آپ بالکل حج کے قریب پہنچ،
ہاں قریب پہنچتا ہے آدمی، تو اب وہ کیا جیسے پہلے جا کے جو عمرہ کیا جاتا ہے پھر حج کیا جاتا ہے، تو وہ اس عمرے کے بارے میں بتا دیں اسلام میں اس کے لیے کیا؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں موجود ہیں تو وہیں قربانی کیجیے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ پیچھے ضرور کسی کو کہیں کہ وہ قربانی کرے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ وہاں قربانی کیجیے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے تو یہ جو آپ قربانی ابھی کریں گے، عمرے اور حج دونوں کو ملا کے کریں گے نا آپ، یہ قربانی تو کفارے کی قربانی ہے، تو آپ ایک زائد قربانی وہاں کیجئے جو حج کی قربانی ہے، وہ نفل ہے.
سر اس میں بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر وہ قربانی کریں تو عمرہ پھر ساتھ میں ملا لیں، آخری وقت میں پہنچ گئے، عمرہ تو ایک گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے جسے آپ نے شروع
میں ابھی سوال کا جواب دے رہا تھا. قربانی کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ آپ جب وہاں ہیں تو وہاں آپ قربانی کی اصل جگہ پر ہیں، تو وہاں اللہ توفیق دے آپ کو، آپ دو قربانیاں کر لیجئے، آپ تین قربانیاں کر لیجئے، جتنی بھی توفیق ہے. اس کے لیے یہاں کوئی پیسے دے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب گئے ہیں تو اگر آپ نے یہ ارادہ کیا ہوا کہ میں نے پہلے عمرہ کرنا ہے تو احرام باندھیں گے نا آپ. احرام آپ نے کس کا باندھا ہے؟ اگر تو عمرے کا احرام باندھا ہے تو پھر تو آپ کو جا کے عمرہ کرنا ہوگا، اور اس میں کافی وقت ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس پوری رات ہے. جب بھی آپ پہنچ گئے ہیں 15 منٹ 20 منٹ آدھ گھنٹے میں عمرہ ہو جائے گا، وہ آپ کر لیجئے. لیکن اگر کسی وجہ سے ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کو براہ راست جانا ہے تو اگلے دن آپ براہ راست عرفات میں بھی جا سکتے ہیں نا. اس طرح کا موقع پیدا ہو گیا ہے تو پھر آپ اپنے احرام کو حج کے احرام میں بدل لیجئے اور سیدھے حج کر لیجئے جا کے. عمرہ کرنا لازم نہیں ہے، میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ عمرے کا سفر الگ کریں، حج کا سفر الگ کریں. اگر آپ عمرے اور حج کو ایک سفر میں جمع کرتے ہیں تو یہ ایک رعایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ حرم میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے. آپ کو یہ ہدایت اس لیے رعایت دی ہے کہ آپ دور دراز سے جاتے ہیں تو آدمی کے لیے بعض اوقات دو سفر کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس رعایت کے نتیجے میں آپ کو جرمانے کے طور پر قربانی کرنا پڑتی ہے، وہ لازم ہو جاتی ہے. اگر قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو ان کی جگہ آپ کو 10 روزے رکھنے ہوں گے. یہ صورتحال.
جاوید صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ہم اپنے اہل خانہ کی طرف سے اگر عمرہ ادا کرنا چاہیں تو وہاں کر سکتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کسی کی طرف سے جو عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے یہ اسی صورت میں ہونا چاہیے جبکہ جس شخص کی طرف سے آپ عمرہ یا حج کر رہے ہیں اس کو کوئی معذوری لاحق ہے. آدمی کی بڑی خواہش تھی وہ حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، ایسے اسباب نہیں پیدا ہو سکے تو آپ کر رہے ہیں، اس کا اجر آپ کو مل جائے گا. اللہ چاہے گا تو اس کو بھی کوئی اجر اس کا دے دے گا اگر اس کی نیت ہے اور ارادہ ہے، کیونکہ نیت اور ارادے کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا. قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے، قربانی کے بارے میں جب گفتگو کی ہے تو بتایا کہ اللہ ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، یہ جو قربانی کی جاتی ہے اس کا جانور کا خون اور گوشت نہیں اللہ کو پہنچتا، ولکن ینالہ تقویٰ، بلکہ وہ دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو اصل میں ہر عبادت کے لیے وہ چیز ہونی ضروری ہے. تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، جیسے حج بدل کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ انتہائی خواہش رکھتے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے جانے کے لیے، کوئی ایسی معذوری پیش آ گئی تو آپ نے کہا کہ چلیے میرا بھائی میری جگہ حج کر لیتا ہے، میرا کوئی عزیز میری جگہ حج کر لیتا ہے. نیت اور ارادہ یہ ہونا ضروری ہے، اسی صورت میں ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یہ میری کبھی سمجھ میں نہیں آ سکا. اور جو طریقہ لوگ عام طور پر اختیار کرتے ہیں کہ وہاں جا کے میقات پر گئے، پھر احرام باندھا، عمرہ کر لیا، پھر عمرہ کر لیا، یعنی میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک سفر میں ایک حج اور عمرہ جمع کیا جائے تو جرمانہ دینا پڑتا ہے. صحابہ کرام میں تو یہ بحث تھی کیا سال میں 2 عمرے کیے جا سکتے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہماری. تو آپ وہاں پہ طواف کیجئے، دعا کیجئے اپنے اعزاز اقربا کے لیے، یہ بڑی بات ہے.
جاوید صاحب میرے 2 سوال ہیں، ایک تو یہ کہ قربانی کے جانور جیسے جو گروپس کی شکل میں جاتے ہیں پرائیویٹ ٹورس کے تھرو، تو وہ ان کو خود کرنا لازمی ہے اپنے ہاتھ سے قربانی؟ اور دوسرا یہ جو کعبہ شریف پہ میزاب نصب، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے.
دیکھیے جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، اب لوگوں کے لیے خود جا کے قربانی کرنی کم و بیش ناممکن ہو گئی ہے. اتنا زیادہ ہجوم ہوتا ہے کہ وہاں ایسے بینک بن گئے ہیں جن میں آپ روپیہ جمع کرا دیتے ہیں، وہ آپ کی طرف سے وکیل کے طور پر قربانی کر ڈالتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاہم اگر کسی میں اتنی ہمت ہو کہ وہ خود جا کے قربانی کر سکے کہیں ادھر ادھر تو کر لے بسم اللہ، لیکن یہ لازم نہیں ہے. لوگوں کے لیے بڑی مشقت کی چیز ہو جاتی ہے. آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہاں صورتحال کیا ہوتی ہے، کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، اور وہاں سے جا کے آدمی کے لیے بعض اوقات نکل کے واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے اتنے ہجوم کی وجہ سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میزاب اصل میں کعبے کے پرنالے کو کہا جاتا ہے، عربی میں میزاب پرنالے کو کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ کعبے کا پرنالہ ہے، ظاہر ہے اللہ کا گھر ہے، تو بعض اوقات بارش ہوتی ہے اور اس میں لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم بھی نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک رحمت کا اس کو علامت سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
جاوید صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں، ایک تو یہ کہ حج کی فرضیت ظاہر ہے جب اتنی استطاعت آدمی کے اندر ہو جب وہ حج فرض ہوتا ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ گھر کا ایک کمانے والا ہے، اس کے اوپر تو حج فرض ہے اور وہ کر چکا ہے، لیکن گھر کے اور افراد کو وہ حج کرانا چاہتا ہے جن پر حج، یعنی ان کی اتنی استطاعت اپنے مال کی حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ حج ان پر فرض ہو، تو اگر وہ ان کو حج کرا رہا ہے تو کیا وہ حج ان کا فرض ادا ہو جائے گا؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ حاجی کو حج کر لینے کے بعد عام مسلمان پر کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور فضیلت حج کیا ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے. اب اگر آپ نے اپنے شوق سے اپنی والدہ کو حج کرا دیا یا اپنے والد کو حج کرا دیا، تو یہ اگر تو یہ صورتحال ہے کہ آپ نے جب پیشکش کی ان کو کہ آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، تو ایک طرح سے استطاعت پیدا ہو گئی تو فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اگر یہ صورتحال نہیں ہے، آپ اپنے شوق سے کہتے ہیں کہ چلیے میں اس وقت ان کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں یا حج کرا دیتا ہوں، یا کسی عزیز کو آپ ساتھ لے جاتے ہیں، تو حج بجائے خود ایک عبادت ہے، اس نے عبادت کر لی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرض تو اس پر ہوا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے فرض کی ادائیگی کا سوال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم عبادت ہے، اس سے وہ سبق دوش ہو گیا. تو حج کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری عبادات میں عظیم ترین عبادت ہے، عبادت کا منتہا کمال ہے. عبادت میں آپ جو کچھ خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں تو اپنے جذبات پیش کرتے ہیں نا، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اطاعت کا مجسم نمونہ بنتے ہیں. تو اس میں تو جان و مال کو نظر کرنے کی تمثیل ہے، گویا اپنا سب کچھ ہی پیش کر دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بڑی ہی فضیلت کی عبادت ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت بہت غیر معمولی ہے. قرآن نے جس طرح اس کا ذکر کیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی نعمت ہم کو دی ہے اس کا ظہور اصل میں حج کی صورت میں ہوتا ہے. اللہ کے سپرد کرنے کا جو عمل ہے وہ پوری طرح پوری شان کے ساتھ نمایاں ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے بڑی فضیلت کی بات ہے.
عام آدمیوں پہ کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ قصہ یہ بھی تھا سوال کا.
یہ آپ کا سوال ایک یہ بھی تھا کہ عام آدمیوں پر کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہے. دیکھیے فضیلت کے لحاظ سے کبھی عبادات نہیں کرنی چاہیے. عبادات تو اللہ کے حضور میں نذرانہ پیش کرنے کی چیز ہے, اور کسی دوسرے کے اوپر فضیلت کا تصور اپنے بارے میں کرنا یا کسی کے بارے میں کرنا یہ تو ایمان کے شائر شان نہیں ہے. ہمیں منکسر المزاج اور ہمیں متوازن انسان ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ یہ تھوڑی ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادات کو قبول کر لے. کجا یہ کہ دوسروں پر فضیلت کے کسی تاثر میں ہم مبتلا ہوں. گناہگار مسلمان ہیں ہم, اور اسی لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے.
فرضیت کے لحاظ سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن وہ اور چیزوں کے لیے اپنا روپیہ پیسہ بچا کر رکھتے ہیں. مثلا کہتے ہیں بچوں کی شادیاں کرنی ہیں یا اور کوئی سلسلہ ہے, تو یہ تاخیر تو نہیں کرنی چاہیے؟
یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. یہ ویسی ہے جیسے کہ آپ پر نماز فرض ہو گئی ہے, جیسے آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. تو جب فرض ہو گیا ہے حج آپ کے اوپر, تو پھر آپ کو اولین فرصت میں حج کرنے کے لیے جانا چاہیے.
کہتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں جو ہیں یا تعلیم جو ہے اعلیٰ تعلیم, وہ بھی تو فرض ہے ان پر.
جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ استطاعت کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوگی تو آپ پر حج فرض ہوگا نا. اگر کوئی ایسی ذمہ داری آپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے کہ جو آپ کو ہر حال میں ادا کرنی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت آپ کی ہوئی نہیں. استطاعت کا مطلب یہی ہے کہ جو لازمی فرائض یہاں آپ کے اوپر عائد ہوتے تھے ان کے علاوہ یا ان سے زائد آپ کے پاس ایسی رقم موجود ہے یا ایسے حالات میں اثر ہو گئے ہیں کہ اب آپ حج کر سکتے ہیں, اس صورت میں آپ پر فرض ہو جائے گا. لیکن یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو تو بڑی اہمیت دے, حج کو اہمیت نہ دے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسی مجبوری ہے, کوئی اس طرح کی صورتحال ہے, یا کوئی ایسی ذمہ داری پڑی ہوئی ہے. بعض اوقات دیکھیے ہمارے یہاں بچیوں کو گھر سے اٹھانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے, یعنی متوسط طبقے کے اور غریب لوگوں کے لیے یہ کوئی معمولی درجے کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ایسی ضرورتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ امید ہے کہ معاف فرمائیں گے, لیکن بے پرواہی نہیں برتنی چاہیے. جس وقت بھی آپ کے لیے ممکن ہو آپ حج کے لیے جائیے.
میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان جو قرن صحیح کرتے ہیں اس میں تقریباً دوڑنے والی سی کی کیفیت ہوتی ہے, لیکن اگر کسی کے گھٹنوں میں یا جوڑوں میں جیسے اکثر درد ہوتا ہے, اگر وہ اس کیفیت میں جیسے دوڑنے والی کیفیت میں نہ سکے تو پھر وہ, یا اگر آرام سے چلے تو کیا اس کا عمرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی صحیح پوری ہو جائے گی؟
وہ ایک بڑا تھوڑا سا حصہ ہے جس میں ذرا تیز چلنا ہوتا ہے, کوئی بہت دوڑنا نہیں ہوتا. لیکن اگر آدمی کسی بیماری کی وجہ سے معذور ہے تو اس کا حج ہو جائے گا. یعنی اس طرح کے تمام معاملات میں جہاں جہاں کوئی معذوری لاحق ہے, مثلا آپ کو طواف چل کے کرنا چاہیے, یا معذوری ہے تو آپ ویل چیئر پر بھی کر سکتے ہیں, معذوری ہے تو آپ سواری پر بھی کر سکتے ہیں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معذوری کے بغیر طواف اونٹنی پر کیا ہے, سوار ہو کے کیا ہے, اور اس میں ایک مقصد پیش نظر تھا کہ لوگ دیکھ لیں آپ کو مناسب کی حج ادا کرتے ہوئے. تو بعض مقاصد کے لیے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. کہیں بھی آپ کو معذوری ہے, دین کا ایک مستقل اصول ہے, جہاں مجبوری ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو درگزر ہے. یہ ایک سوال ایک صاحب نے لکھ کے دیا ہے, اس میں حج بدل سے متعلق سوال کا جواب تو میں دو تین سوالات کے جوابات پہ عرض کر چکا ہوں. ایک بیلٹ جو باندھی جاتی ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے احرام میں. آپ بیلٹ باندھ سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ویزے رکھنے کے لیے وہ کچھ بیلٹس بنائی بھی ہوتی ہیں, اس میں کوئی احرام میں فرق نہیں واقع ہوتا.
اجاز صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, میں اپنے شرکا اور حاضرین کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین حج سے متعلق ہمارا خصوصی پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی اور اس کے باوجود بھی اس نے حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بننے سے بچائے. جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے, اور جن لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہے اور دل میں خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استعداد نصیب فرمائے. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.